من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاية أمير المؤمنين وببلاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعم أولادهم ولا يعدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم
کیا گیا
فدق لفظ نہیں ہے، فدق ہے، لیکن اردو میں لفظ فدق استعمال ہوتا ہے اس لیے، تو پھر وہ کیا چھوڑا اور بی بی نے جس کا مطالبہ کیا وہ کیا تھا؟ اب آپ توجہ فرمائیں گے، اگر سرکار دو عالم کی یہ وصیت ہے تو وہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے وصیت تملیقی، ایک ہے وصیت عہدی۔ قرآن مجید میں جس وصیت کی تاکید کی گئی ہے اور ہم سب کو تشویق کی گئی ہے وہ وصیت عہدی ہے، وصیت تملیقی نہیں۔ اب دونوں کی وضاحت کرتا ہوں، سادہ لفظوں میں کوشش کروں گا آپ تک بات پہنچ جائے۔ وصیت تملیقی ملک سے نکلا ہے، جو آپ پراپرٹی کے بارے میں وصیت کریں وہ وصیت تملیقی ہے۔ مثلا انسان اپنے بعد وصیت کر دے کہ میرے بعد میری پراپرٹی میں یہ جگہ فلاں جگہ وقف کر دی جائے امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی بھی ویلفیئر کام کے لیے جن کی دین میں گنجائش ہے، یہ اس کی وصیت ہے، لیکن وصیت تملیقی ہے، مل کے بارے میں ہے، پراپرٹی کے بارے میں ہے۔ توجہ فرمائیں گے، قرآن نے جو کہا کہ مومن جب دنیا سے جائے، اور حدیث میں بھی تاکید و تشویق ہے کہ اپنے بعد وصیت کر کے جائے، وہ یہ وصیت نہیں۔ کیوں؟ چونکہ مرنے کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے وہ وصیت کے مطابق نہیں ہوتی، وہ وراثت کے مطابق ہوتی ہے۔ وراثت وصیت نہیں، وراثت قانون ہے، قانون وراثت ہے۔ لہذا اگر بندہ اچانک بھی دنیا سے چلا جائے اس کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کے لیے نہ وصیت کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی ایسی وصیت کر دے جو قانون وراثت کے خلاف ہے تو اس وصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں بات اور آسان کر دیتا ہوں، یعنی وراثت تقسیم ہوگی قانون کے مطابق، وصیت کے نہیں۔ ہاں، اپنی جائیداد میں کچھ حصہ جس کی مقدار ہے وہ وقف کر سکتا ہے، وہ بھی وقف ہے، وہ بھی وصیت نہیں۔ لیکن چونکہ وصیت کے مطابق آپ کہہ دیتے ہیں وصیت، کہ ان کی وصیت کے مطابق اسے وقف کر دیا گیا، اور وقف بھی قانون ہے، وقف وصیت نہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جس شے کو وہ وقف کر دے گا وہ اب کسی کی جائیداد نہیں رہی، وہ اب وقف ہو گئی، وہ واقف کی بھی نہیں رہی، جیسے اس نے وقف کر دی اب اس کی ملکیت سے خارج، اب وہ نہیں واپس لے سکتا۔ یہ امام بارگاہ، یہ مساجد، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ وقف ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ جس کے نام پر ہے، یعنی سید الشہداء کے نام پر ہے، تو اب ان کی ملکیت ہے۔ اسی لیے دوسرا جو اس پہ جو اس کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ متولی۔ متولی نکلا ہے ولی سے، یعنی جسے آپ نے یہ ذمہ داری سونپ دی، یا واقف نے ذمہ داری سونپ دی، متولی ہے، مالک نہیں۔ توجہ فرما رہی ہے، یہ تو میں نے وضاحت کر دی۔ یہ جو وصیت جس کی تاکید ہے، تشویق ہے، یہ کون سی وصیت ہے؟ وہ ہے وصیت عہدی، عہدی، عین اے دال جے، عہدی۔ وصیت عہدی پراپرٹی کے بارے میں نہیں، وصیت عہدی یعنی جانے والا انسان اپنے بعد رہ جانے والوں کی لیے جو دنیا و آخرت کی خیر کا سبب بنے اس کی وصیت کر کے جائے۔ جو تاکید ہے وہ وصیت عہدی کی ہے، اور وصیت عہدی جو ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے صرف نہیں ہوتی، وہ ہر اس انسان کے لیے ہوتی ہے جو اس سے مربوط ہے۔ آپ اگر کوئی گھر میں بڑا ہے وہ اپنے بعد اگر خیر کی وصیت کر کے جائے تو سارے خاندان کے لیے، اگر وہ پورے محلے کا رہبر ہے تو محلے کے لیے، اگر ملک کا ہے تو ملک کے لیے، اور اگر کوئی پوری انسانیت کا رہبر ہو تو اس کی وصیت اس کے درجے کے مرتبے کے مطابق ہوگی۔ اب میری بات توجہ فرمائیے گا، تمہید میں نے جو بیان کی تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا، ایک ہے قانون وراثت، ایک ہے وصیت، یہ وصیت عہدی یہ وہ ہے جو اپنے بعد رہ جانے والوں کے خیر کے لیے، بہتری کے لیے، ان کی دنیا و آخرت کی ہدایت کے لیے جو وصیت آپ کرتے ہیں وہ وصیت عہدی ہے۔ اب جیسا وصیت کرنے والا اپنے بعد وصیت کرے گا، وہ جیسا وصیت کرنے والا ہے ویسی ہی کرے گا، لیکن اگر وصیت کرنے والا سید الانبیاء ہو تو خود سوچو اس کی نظر میں خیر کیا ہوگا، اور جسے وہ خیر سمجھ کر چھوڑے گا اس میں کبھی شر آ ہی نہیں سکتا۔ قانون وراثت کے تحت وراثت تقسیم ہوتی ہے، وصیت کے تحت نہیں۔ کیوں؟ اگر کسی انسان کے چار بیٹے ہیں، وہ وصیت کرے کہ میرے باپ یہ ساری جائیداد ایک بیٹے کو دے دی جائے، وصیت کر دے، لکھ دے، ہبا نہ کرے، وصیت کرے کہ میرے بعد کر دے۔ ہبا تو کر سکتا ہے نا، ہبا وراثت نہیں، ہبا ملکیت ہے، کسی کو مالک بنانا وہ الگ بات ہے، البتہ اس کا بھی ایک قانون ہے۔ لیکن اگر وصیت کرے کہ میرے بعد میرے چار بیٹوں میں سے یہ ایک بیٹا سب سے لائق ہے، تینوں کی جائیداد اس کو دے دی جائے۔ اگر پڑھے لکھے دوست ہیں، آج مولانا صاحب موجود نہیں ہے، پوچھ لیجئے گا اس وصیت کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے نا، آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں حیثیت نہیں۔ یہ وصیت کل آدم ہے، کل آدم ہے، یہ کرنا نہ کرنا برابر ہے، اس کی اس وصیت پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی عمل کر کے تین بیٹوں کی جائیداد ایک کو دے دے تو گناہگار ہے۔ توجہ فرما رہی ہے؟ کیوں اس کی وصیت کی حیثیت نہیں؟ باپ تھا، باپ تھا، وصیت کر رہا ہے، حیثیت نہیں۔ اللہ کہتا ہے اس کی وصیت قانون کے مخالف ہے، اور قانون میں نے بنایا ہے۔ یہ قانون میرا بنایا ہوا ہے، یہ باپ تھا بیٹوں کا لیکن یہ خدا نہیں، یہ ان کا مالک نہیں، یہ جو جائیداد اسے دی گئی اس کا حقیقی مالک میں ہوں، یہ اس کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی، یہ میرے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ تو عزیزو، اگر ایک مومن باپ ہے اور اپنے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے لیے وصیت کر رہا ہے کہ یہ تینوں کی جائیداد اسے دے دو، تو قانون وراثت کے چونکہ خلاف ہے، عمل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ گھر میں ہی تو رہی جائیداد، بھائی جس چوتھے کو دے رہا وہ بھی تو بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہ، یہ تین بیٹوں پر ظلم کی اجازت تجھے نہیں ہے۔ کس نے یہ قانون بنایا؟ اللہ نے۔ کیا بنایا؟ قانون وراثت۔ اچھا، ہم تک کس کے ذریعے پہنچایا؟ سید الانبیاء کے ذریعے۔ یعنی اللہ نے نبی سے ذریعے یہ قانون امت پر پہنچایا کہ امت میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ چار بیٹوں کی جائیداد ایک بیٹے کو دے دے۔ میری بات نہیں پہنچ رہی؟ جو اللہ امت محمد میں کسی عام شخص کو یہ حق نہ دے کہ وہ چار بیٹوں کی جائیداد ایک کو دے دے، اللہ اس نبی کو حق کیسے دے گا کہ بیٹی کا مال امت کو دے دے؟ نہیں چلے گی۔ حق، اس کی حیثیت پیغمبر کے دور میں کیا تھا؟ نہیں نہیں میں طنز نہیں کر رہا، امت کہتی ہے پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو بنایا ہی نہیں، تو جب بنایا ہی نہیں تو یہ تو نبی کا بنایا ہی نہیں ہے، جب بنایا ہوا نہیں تو اسے نبی کی طرف سے کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اسے یہ اختیار ہے ہی نہیں، جب اختیار نہیں تو کہہ کیسے سکتا ہے؟ اور عجیب بات، عجیب بات دیکھیں، اگر ایک بات مجھ سے مربوط ہو، مجھ سے، تو آپ مجھ سے کہیں گے یا اس دوسرے بندے سے کہیں گے؟ اس سے کہو گے۔ اچھا، گھر میں ایک بات مربوط ہے بیٹے سے، وراثت کا مسئلہ غیروں سے مربوط نہیں ہوتا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں سادہ الفاظ میں، عزیزو وراثت کا مسئلہ غیروں سے مربوط نہیں ہوتا، اولاد سے ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا ہے نا۔ اچھا، آج کا عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جو بات جس سے مربوط ہے اسے کرنی ہے، تو جو عقل کل ہے، جو عقل مجسم ہے، اچھا یہ جو نبی چھوڑے یہ صدقہ ہے، تو چھوڑنا کس کے لیے تھا بھائی؟ قانون وراثت تو آ رہا تھا نا، تو اگر قانون وراثت کے خلاف اللہ نے کوئی حکم دیا تھا تو دیا کس کے لیے تھا؟ جو وارثہ بننی تھی۔ تو پیغمبر کسی کو بتاتے یا نہ بتاتے، بیٹی کو تو بتا دیتے۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ پیغمبر کسی غیر کو بتاتے نہ بتاتے، حتی علی کو بھی نہ بتاتے، چونکہ پیغمبر کی جائیداد کی وارثہ بطول ہے، کسی کو بتاتے نہ بتاتے، بطول کو بتاتے، بس بطول کا مطالبہ کرنا بتا رہا ہے،
ناراض نہیں ہونا۔ قرآن غلط پڑھنا بھی گناہ ہے
اور اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو نہ ٹوکنا بھی گناہ ہے، نہیں یہ گناہ ہے، شرم گناہ ہے۔ اگر ثواب کے لیے سن رہے ہو تو گناہ کر رہے ہو، اگر غلط پڑھ رہے ہو، اگر آپ کو پتا ہے غلط پڑھ رہا ہے قرآن، نہ ٹوکنا یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ چونکہ غلط پڑھ رہا ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب ہے نا، لیکن غلط پڑھنا ثواب نہیں، غلط سننا بھی ثواب نہیں۔ یہ امر بالمعروف ہے روکنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں نماز میں قراءت، یعنی دو سورتوں کی قراءت واجب ہے، نماز کا واجب ہے، واجبات نماز میں، اجزاء میں نہیں، واجبات نماز میں۔ جز اور واجب میں فرق کیا ہے؟ جز جان بوجھ کے چھوڑو یا بھول کے چھوٹ جائے، سہمن یا عمدن، نماز باطل ہے۔ واجب اگر جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو نماز باطل ہے، اگر سہمن چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں۔ مثلا آپ رکوع میں چلے گئے، یاد آ گیا کہ میں نے سورہ نہیں پڑھا، یاد آ گیا، تو اب پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر سجدے میں تو واجب وہ ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دو تو نماز باطل ہے۔ دو سورتیں پڑھنا واجب ہے نماز میں، واجب ہے، لیکن غلط پڑھنا، اگر جان بوجھ کر کوئی نماز کے دو سورے غلط پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ قرآن پڑھنا نماز میں، قرآن پڑھنا اور صحیح پڑھنا واجب ہے۔ میرے دوستو، میں نے کل عرض کیا نا، جو دونوں کو چھوڑے گمراہ ہے، دونوں کو، قرآن کو بھی اہل بیت کو بھی۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں کوئی دونوں کا تقابل نہیں کر رہا، دونوں کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ نوحے بھی یاد کرو، قرآن بھی یاد کرو۔ جو زبان نوحا پڑھے وہی زبان قرآن پڑھے۔ کیوں؟ جس کا نوحا پڑھ رہے ہو اس کے سر نے بھی قرآن پڑھا ہے۔ میں نے بات کہہ دی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جلدی میں گزر گیا۔ جس کا نوحا پڑھ رہے ہو اس کا تو سر کٹ بھی گیا تو قرآن پڑھا،
پتا چلا میں قرآن صحیح نہیں پڑھتا، شرماؤ نہیں، پڑھو پڑھو،
معصوم فرماتے ہیں 70 سال کی عمر میں قرآن پڑھنے کا دوہرا ثواب. کیوں؟ چونکہ ایک بڑھاپا ہے, زحمت کر رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں ایک زحمت کا الگ ثواب ہے, قرآن کا الگ ثواب ہے. زحمت کرنے کا الگ ثواب ہے. اب سنو یہ حدیث سنیں میرے دوستو, قرآن کی عظمت کیا ہے, قرآن کی عظمت کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر ایک بندہ عمر کے آخری حصے میں قصد کرے کہ قرآن پڑھوں گا, پڑھنا شروع کرے اسی حالت میں موت آ جائے, قرآن پورا نہ پڑھ سکا. توجہ, فرماتے ہیں جیسے ہی یہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن مکمل نہیں کر سکا, جیسے ہی قبر میں جائے گا اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا, اسے قرآن پڑھا, اور اللہ خطاب کرے گا کہ اقرا ارقا, جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنے تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے.
وضاحت کر دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ تک بات پہنچنی چاہیے. تجافی جوف سے نکلا ہے, جوف کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا.
خالی ہونا. بارش کا نزول ہے لیکن تجافی کی صورت میں، تے جیم الف ہے تجافی کی صورت میں. کیا مانا؟ یہ جو بارش ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں جو سائنس پڑھے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں وہ بہتر جانتے ہیں، بہتر پہنچیں گے. یہ جو بارش کا نزول ہے، یہ جو بارش ہے یہ بادلوں کے دوش میں رہتی ہے، ایسا ہی ہے، اور یہ حرکت کرتے رہتے ہیں بادل. خاص درجہ حرارت یا برودت پہ جب پہنچتے ہیں تو یہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا. خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے سردیوں میں برودت، اور گرمیوں میں اگر گرمی بڑھ جائے تو بارش کا نزول، وہ بھی ایک اللہ نے نظام رکھا ہے. لیکن یہ جو بارش ہے، یہ جو پانی ہے، جب تک بادلوں کے دوش پہ ہے زمین پہ ہے نہیں ہے نا. اب نازل ہونا شروع ہوا، جب بادل سے نازل ہوا زمین پہ آ کے گرا، اب زمین پہ ہے بادل پہ نہیں ہے. جہاں جہاں سے گزرتا آیا اس کا رابطہ ٹوٹتا گیا، یہ ہے تجافی، یعنی خالی ہوتا گیا. اب جو زمین پہ آپ کے پاس ہے وہ بادلوں پہ نہیں ہے، جب تک وہاں ہے جہاں نہیں، جب یہاں آ گیا وہاں نہیں. جو فرماؤ یہ ہوتا ہے نزول تجافی. قرآن کا نزول ایسے نہیں کہ جب لوہے محفوظ سے یہاں آ گیا تو اب وہاں نہیں. قرآن کا نزول ہے تجلی. تجلی کیسے ہوتی ہے؟ آسان کر دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ بلب روشن ہے، یہ میرے سر پہ روشن ہے، مجھے روشنی پہنچ رہی ہے. آپ کو کیسے پہنچ رہی ہے؟ اگر یہ وہاں روشن نہ ہو تو یہاں نہیں پہنچے گی. یہ تجلی ہے، ضروری ہے. یہ تجلی تب کرے گی، روشنی تب کرے گا یہ بلب جب وہاں بھی رہے اور یہاں بھی پہنچے. اگر وہاں سے رابطہ ٹوٹ گیا تو روشنی نہیں پہنچے گی. مولا کائنات فرماتے ہیں قرآن کا نزول ہے تجلی. توجہ فرمانا، کیا مانا؟ فرمایا وہاں سے جب قرآن چلا، نزول قرآن جب چلا تو یہ نور تھا، نور کی روشنی میں چلا. یہ نور کی شکل میں ہے، سیاہی نہیں، الفاظ نہیں. الفاظ تب بنے جب پیغمبر نے پڑھ کے سنایا. یہ جب بلندی کی طرف جاؤ تو کیا ہے؟ الفاظ. الفاظ سے اوپر معنی، معنی سے اوپر حقائق. ادھر سے چلا تو پہلے ہے حقیقت. حقیقت کو اللہ نے تنزل دیا معانی کی شکل میں، ان معانی کو لفظ دیے عربی کی شکل میں. قرآن کی زبان عربی ہے، پیغام عربی نہیں. قرآن کی زبان عربی ہے، پیغام عربی نہیں. قرآن کا نزول ہے تجلی. جو قلب پیغمبر پہ آئے وہ الفاظ نہیں تھے، کتابی شکل نہیں تھی، وہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہر کوئی نہیں لے سکتا. وہ حقیقت پہاڑ میں بھی جرت نہیں کہ لے لے. جس حقیقت کو لینے کی جرت، حوصلہ پہاڑ میں نہیں، قلب پیغمبر میں ہے. توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، میں بات آسان کر رہا ہوں. اب قلب پیغمبر پہ آئی حقیقت قرآن. توجہ، دو لفظ ہے قرآن میں، ایک نزل ایک انزل. انزل کا معنی ہے تفاتن آنا، نزل کا معنی ہے تدریجن آنا، سٹیپ بائی سٹیپ آنا. قرآن کے اللہ کہتا ہے دو نزول ہیں، ایک لیلۃ القدر میں، ایک 23 سال میں. جو لیلۃ القدر میں آیا وہ حقیقت ہے، اور وہ حقیقت پیغمبر کے وجود سے مل گئی. اب یہ نہیں کہ قرآن الگ ہے پیغمبر الگ ہے، نہ، پیغمبر ہی حقیقت قرآن ہے، اور حقیقت قرآن ہی پیغمبر ہے. نہیں 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 نہیں، میری بات نہیں پہنچ رہی. الفاظ، الفاظ قرآن کے چار وجود ہیں، ہر شے کے چار وجود ہیں، لفظی، کتبی، ذہنی، حقیقی، ہے نا. یاد رکھو کبھی بھی لفظی وجود وہ کام نہیں کرتا جو حقیقی کرتا ہے، کتبی نہیں کرتا، ذہنی نہیں کرتا. اگر کوئی کام کرتا ہے، اثر دکھاتا ہے تو حقیقی وجود. نہیں، آسان کر دوں بات مشکل ہو گئی. یہ ہے پانی، یہ پانی ہے. میں کہوں پانی، پیاس بجھ جائے گی؟ لکھوں، سوچوں، نہیں. پیاس تب بجھے گی جب یہ مایا میرے وجود کا ہی کام ہے. یہ حقیقی پانی مراحل سے گزار لیا، چلیں اب آسان کر دیتا ہوں جو ہر کسی کو سمجھ آئے۔ تو اب رسول نے امت کو قرآن جو نازل ہوا ایک لفظی قرآن دیا، پڑھ کے سنایا، کہا لکھ لو، لفظی سے کتبی بنا، پھر کہا حافظوں سے حفظ کر لو، کن کو؟ الفاظ کو۔ تو ذہن میں ان کے الفاظ ہیں۔ امت کے پاس کتنے وجود قرآن کے آگے؟ تین، لفظی، کتبی، ذہنی۔ یا رسول اللہ حقیقی قرآن کہاں گیا؟ رسول نے فرمایا کہ ہر کوئی نہیں لے سکتا، وہی لے گا جس کا باطن مجھ جیسا ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہ حقیقی قرآن امت کو دے کے جائیں گے؟ کہا نہیں۔ وہ کسے دیں گے؟ کہا جو مجھ جیسے ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا علی بن مال قرآن۔
انہوں نے قرآن ان کے پاس تھا، خلاف میں تھا، اسے پیش کیا۔
اور کہا یہ قرآن ہے، اس نے لیا اور بوسا لیا. اب دیکھیں یہ تبلیغ کا ذریعہ، اسی وقت آگا شرف الدین نے کہا کہ شاہ کیوں بوسا دے رہا ہے اسے، اس نے کہا قرآن ہے. انہوں نے کہا لیکن یہ تو اوپر کپڑا ہے. اس نے کہا میری مراد کپڑا نہیں، جو کپڑے میں ہے اسے بوسا دے. انہوں نے کہا اچھا یہ بدعت ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا ہے؟ کہنے لگا سوال سنیے. آغا شرف الدین نے کہا سن، یہ جو قرآن تیرے ہاتھوں میں ہے یہ لفظی قرآن ہے، یہ کپڑے میں ہے، تو کپڑے کو بوسا دے تو بدعت نہیں، اور ان جالیوں میں حقیقی قرآن ہے.
عمر صاحب کہتے ہیں
لیے جب کوئی ناکے پہ گزرتا تھا نا چھت کے قریب ہو جاتا تھا. اب یہ بزرگ ہے, ضعیفہ ہے, آل محمد کی ماننے والی ہے, لیکن دنیا کا پتہ نہیں گھر میں ہے, کیا خبر کیا ہو گیا. کہتے ہیں جب پورے کوفے میں شور مچا, یہ بھی اپنی مکان کی چھت پہ آ گیا, ادھر یہ چھت کے قریب آئی, ادھر وہ ناکہ جس پر زینب و سکینہ سوار, اس کی چھت کے قریب پہنچ گیا. اس نے دونوں بیویوں کو دیکھا اور دل میں اب اس کے ایک وہم پیدا ہو گیا, اب سوال نہیں کر رہی کیونکہ سوچ بھی نہیں سکتی یہ کون ہے. عزاداروں اتنے میں روایت ہے کہ جب اس کے گھر کے پاس قافلہ پہنچا نا, جناب سکینہ نے پھپھی کو دیکھا, چہرہ شناس پھپھی نے پوچھا سکینہ کیا چاہیے, پھپھی اما تم سے کیسے مانگو, تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور ہے, میرے تو ہاتھ آزاد ہیں, ہاتھ بھی قید ہے. کہا پھپھی اما پیاس سے جان نکل رہی ہے.
محمد ہیں, ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرما, بحق محمد اللہ.